وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم ارزقني علما نافعا واسعا عميقا. اللهم ارزقني رزقا واسعا حلالا طيبا مباركا من عندك. اللهم ارزقني حياة سعادة وموت شهادة. آمين. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. ون زیرو فور پڑی تھی مکمل نہیں ہوئی. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ولتکن منکم امۃ یدعون الی الخیر ویامرون بالمعروف وینہون عن المنکر واولئک هم المفلحون. تم میں کچھ لوگ تو ایسے ضرور ہی رہنے چاہیے جو نیکی کی طرف بلائیں، بھلائی کا حکم دیں اور برائیوں سے روکتے ہیں. یہ جو نیکی کی طرف بلانے کے حوالے سے میں نے پچھلی دفعہ بھی آپ کے سامنے گفتگو کی تھی، پہلا مرحلہ ہے یدعون الخیر، وہ نیکی کی طرف دعوت دیتے. یہ دعوت دینا، نیکی کی طرف بلانا، پکارنا، سمجھانا. دوسرا مرحلہ ہے یامرون بالمعروف. یہ یامرون بالمعروف کا مرحلہ اس وقت آتا ہے جب آپ لوگوں کو دعوت دے کے اپنے قریب کرتے ہیں، پھر انہیں منظم کرتے ہیں کہ اسلام بغیر جماعت کے نہیں، جماعت بغیر امیر کے نہیں، اور امیر بغیر اطاعت کے نہیں. آپ وہ جماعت بنائیں گے، جماعت بنا کر امیر بنیں گے، امیر بن کر پھر سما و اطاعت کا نظام قائم کریں گے. جب تک یہ سما و اطاعت کا نظام قائم نہیں کیا جاتا، اس وقت تک امر نہیں کیا جا سکتا. باپ کا اقتدار ہے اپنے بیٹے پہ، وہ اسے کہے گا کہ تو نیکی کا یہ کام کر، نماز پڑھ، نہیں پڑھے گا سزا بھی دے گا، وہ باپ ہے. لیکن ہمسائے کے بچے کو، ساتھ گزرتے ہوئے آدمی کو صرف دعوت دی جا سکتی ہے، اسے امر نہیں کیا جا سکتا. امر کرتے ہیں منظم کر کے، اور منظم کر کے پھر آرڈر کیا جاتا ہے. لیکن آرڈر بھی صرف نیکی کا کیا جا سکتا ہے، برائی سے روکنے کے لیے جو اللہ نے قانون بنایا ہے اس کے اوپر امپلیمنٹیشن نہیں کی جا سکتی. اس کی امپلیمنٹیشن کے لیے بھی لازم ہے کہ پہلے اللہ کے دین کا نفاذ کر دیا جائے، اقتدار اعلیٰ اللہ کو دے کر پھر اس کا خلیفہ بن کر اس کے حکم کی اطاعت کروا دی جائے. آپ نے کہا کہ شراب پینا منع ہے، اگر اللہ کے رسول کے کہنے پر اور اللہ کے کہنے پر شراب کو منع کیا ہے تو اس کی سزا بھی انہوں نے دے دی ہے. اب کسی شخص کو اختیار نہیں ہے کہ کسی شرابی کو کوڑے مار دے. جتنے رسول اللہ نے کہے ہیں اتنے کوڑے مارنے کی اسے اجازت نہیں ہے، الا یہ کہ وہ اول الامر بن چکا ہو، لوگوں کی رائے سے امیر المومنین بن چکا ہو، جب تک وہ نہیں بنتا کسی بھی نیک ہستی جتنا مرضی وہ نیک آدمی ہو اس کو یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ اللہ کے حکم کے مطابق اس کو سزا دے دے. جس طرح 13 سال تک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں زندگی گزارتے ہیں دنیا کی کوئی برائی ایسی نہیں جو مکہ میں نہ ہوتی. کانیات ان عورتوں کو کہتے ہیں جو لوگوں نے رکھیل کے طور پر اپنے گھروں میں رکھی ہوئی تھیں. وہ جب مہمان آتا جہاں اسے چائے اور پانی پلایا جاتا ہے جس طرح کھانا پیش کیا جاتا ہے اس طرح عورتیں پیش کی جاتی تھیں. اتنی بڑی برائی تھی رسول اللہ نے کبھی نہیں کہا کہ ہم لوگ کٹھے ہو کر جائیں اور اس برائی کا کلا کاما کر دیں, کبھی اس پر ایکشن نہیں لیا. شراب کی بھٹیاں دائیں بائیں تھیں کبھی نہیں کہا کہ شراب کی بھٹیوں کو توڑ دیا جائے. کبا خانے موجود تھے کبھی نہیں کہا کبا خانوں کو اجاڑ دیا جائے. پہلے دعوت کا کام کیا, دعوت کا کام کر کے لوگوں کو منظم کیا اور منظم کر کے ان کی جب ہجرت کروا دی تو مدینہ کی پہلے اسلامی مملکت بنوائی. جب اسلامی مملکت بن گئی ہے تو اس کے بعد یہ معاملہ ہوا ہے کہ اللہ نے احکام نازل فرمائے کہ اب تم نے ینہون عن المنکر والا کا فریضہ بھی سر انجام دینا ہے. اس سے پہلے اس والا فریضے کی اجازت ہی نہ تھی. یہ جو رویہ ہو گیا ہے کہ وہاں پہ گندی کیسٹس چل رہی ہیں, وہاں پہ سیڈیز گندی چل رہی ہیں, ہم نے ان کو توڑنا ہے, یہ دہشت گردی ہے, اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں. جو کام کرنے والا ہے وہ تو کرتے نہیں کہ منظم ہو کے امیر بن کے لوگوں کو اللہ کے دین کی بنیاد پر اسلامی حکومت کا جو قیام کرنا تھا وہ تو کرتے نہیں, شارٹ کٹس کو استعمال کرنا شروع کرتے. ینہون عن المنکر, یہ منکر کا کام امیر المومنین کی قیادت میں ہوتا ہے. جب تک اسلامی مملکت نہ بن جائے اس وقت تک اس کا حکم جاری نہیں کیا جا سکتا. پاکستان اسلام کے لیے بنا ہے, یہاں کا آئین اب اسلامی ہو چکا ہے. میں قانون کی بات نہیں کر رہا, آئین کی بات کر رہا ہوں, دستور جسے کہتے ہیں. پاکستان کا دستور کی بنیادی شکیں اسلامی ہیں. اس کی پہلی شک یہ ہے کہ حاکمیت اعلیٰ انسانوں کے پاس نہیں اللہ کے پاس ہے. اس کی دوسری شک یہ ہے کہ وہ تمام قوانین جو اللہ کے حکم کی مرضی کے خلاف بن چکے ہیں ان کو بتدریج تبدیل کر دیا جائے. اب یہ دستور تو اسلامی ہے, اس کے اوپر حکومتیں جب تک وہ اسلامی نہیں آتی وہ ان کو اسلامی معاملات کے مطابق قانون سازیاں نہیں کرتی. پارلیمنٹ میں کبھی دائیں کے لوگ کبھی بائیں کے لوگ, جو اللہ اس کے رسول سے تعلق نہ رکھنے والے ہیں, کبھی یورپ سے تعلق رکھنے والے کبھی امریکہ سے تعلق رکھنے والے لوگ برسر اقتدار آتے رہیں گے تو اس کی قانون سازی نہ ہو سکے گی. اگر اللہ کا کوئی قانون جو کہ اجتماعی حوالوں سے ہو اس کو پورا کرنے کے لیے اگر کوششیں کر دی جائیں گی تو سب سے گناہ ساکت ہو جائے گا, اور اگر سارے لوگ اس کی پرواہ نہیں کریں گے, مثال کے طور پر پاکستان میں اللہ کے دین کا نفاذ اور ایسی حکومت کا قیام جو اس کے قانون سازی ویسے کر دے جیسا اس کا دستور چاہتا ہے, اگر وہ اس کے لیے کوششیں نہیں کریں گے تو سارے گناہگار ہوں گے, اور جو لوگ جتنی کوششیں کر لیں گے صرف اتنے لوگ اللہ کے ہاں معفوان ہیں, وہ بچیں گے, باقی سب سزا یافتہ ہوں. ینہون عن المنکر, وہ برائیوں سے روکتے ہیں. یہ دعوت کے حوالے سے ایک رویہ ہے جو لوگوں نے اڈاپٹ کر لیا یورپ سے سیکھ کے, اور اس کے لیے بڑا خوبصورت لفظ استعمال کیا جاتا ہے حکمت کا, اور پھر اس کو جوڑ دیتے ہیں اللہ کی اس آیت سے جو کہ میں نے پچھلی دفعہ بھی پڑھی تھی کہ ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ. لوگوں کو بلانا ہے اللہ کے راستے کی طرف, اس کے اوپر میں نے تفصیل سے بات کر لی تھی, نہ دو بیندیت کی طرف, نہ بریلویت کی طرف, نہ اہل حدیثیت کی طرف، نہ شیعت کی طرف، نہ اپنی ذات کی طرف، نہ امریکہ کی طرف، نہ یورپ کی طرف، نہ رشیا کی طرف، کسی طرف نہیں بلانا. بلانا ہے تو الا سبیل ربک، اپنے رب کے راستے کی طرف بلانا ہے، لیکن حکمت کے ساتھ، دانائیوں کے ساتھ. اب حکمت اور دانائی ہم نے یہ سمجھ لی کہ محلے کا چودھری، وڈیرا اور خاکان، اقتدار، پولیس، تھانہ، کچہری منع کرتا ہے کہ تم اللہ کے دین کا کام نہ کرو تو اچھا ہم خاموش ہو جاتے ہیں. محلے دار کیا کہیں گے، رشتے دار کیا کہیں گے، تھا بھلا تھا داڑھی رکھ لی اس نے، بڑا نیک بنتا ہے، اپنے آپ کو کیا پارسا سمجھتا ہے، لوگ میرے متعلق باتیں اس طرح کی کریں گے. لوگوں کی باتوں کی قطن پرواہ نہ کرنا. اگر ہم نے اللہ کے دین کا نفاذ اس ملک میں کر دیا تو امریکہ سینکشنز لگا دے گا، پابندیاں لگا دے گا، اور حکمت کا تقاضا ہے ان پابندیوں سے بچا جائے. تو مداہنت کا رستہ اختیار کر لیتے ہیں کہ کہیں امریکہ ہمیں بھوکا ہی نہ مار دے. امریکہ بڑا طاقتور ہے، کہیں پر وہ ہم پہ چڑھائی کر کے ہمیں ویسے ہی ختم نہ کر دے. حکمت کا تقاضا یہ ہے کہ اپنا سر ابھی نگوں کر دو، اپنی توپوں کے دھانے نیچے کر لو، یہ حکمت کا تقاضا ہے. ان کے خلاف بیان بھی نہ دو، اپنے لوگوں کو بھی نہ سمجھاؤ، یہ حکمت کا تقاضا ہے. یہ حکمت کا تقاضا ہم نے یورپ سے سیکھا ہے. اسلام نے جو طریقہ ہمیں باقاعدہ عملاً کر کے دکھایا ہے اس کے اندر حکمت اس کا نام نہیں ہے. وہ کہتا ہے دنیا بھر کی قوتوں سے ٹکرا جاؤ. دیکھنا حکمت یہ ہے کہ اللہ کے خوف سے وہ کام کرنا جو وہ کہتے ہیں، اور اس کام سے رک جانا جن سے وہ منع کرتے ہیں. لومۃ اللائم کی پرواہ قطن نہ کرنا، یہ ہے حکمت. تھوڑی سی کرسیاں اندر ہیں، کرسیاں لگا دیں ذرا، نہیں ادھر ہیں پیچھے پڑی ہوئی، لگا دیں. هو الذي ارسل رسوله بالهدى، هو الذي ارسل رسوله بالهدى، وہی ہے اللہ جس نے ہدایت کے ساتھ اپنے رسول کو بھیجا. ودین الحق، اور دین حق کے ساتھ بھیجا. لیظہرہ علی الدین کلہ، کہ تمام ادیان پر اسے غالب کر دے. اسے تمام ادیان پہ غالب کرنا ہے، یہ مشن ہے محمد رسول اللہ کا. حالات اگر ٹھیک نہ ہوں، بظاہر یوں لگتا ہو کہ معاملہ خراب ہو گیا ہے، ہمارے ہاتھ سے نکلتا جا رہا ہے، ہمارے بس میں نہیں ہے، لوگ ہمارا کہنا نہیں مانتے، تو کیا دعوت کا کام روک دیا جانا چاہیے؟ آئیے اسوائے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھتے ہیں. فرعون کی چوٹی پہ کھڑے ہیں، لوگوں کو پکارتے ہیں اور بلا کر کہتے ہیں کہ لوگوں، میں نے تمہارے اندر ایک عمر گزاری ہے. لبست فیکم عمرا، میں نے ایک لمبی عمر تمہارے اندر گزاری ہے، 40 سال گزر گئے ہیں مجھ کو. وجہ تم صادق ہوں او کاذبا، بولو مجھے آج یہ شہادت تو دے دو کہ تم نے مجھے سچا پایا ہے کہ جھوٹا پایا ہے، امین پایا ہے کہ خائن پایا ہے. سارے لوگوں نے جو وہاں پہ پہنچے تھے سب نے مل کر یہ بات کہی، حضور ہم نے آپ کو صادق بھی پایا ہے اور امین بھی پایا ہے. یہ شہادت مل جانے کے بعد جب آپ نے اللہ کے دین کی سچی دعوت دی، کیونکہ ابھی تو امر تو نہیں کیا جا سکتا تھا، ابھی تو دعوت دینا ہے، جب دعوت دی تو کیا انہوں نے تسلیم کر لی تھی؟ کہا تبا لک، تو برباد ہو جائے. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لیے اتنا سخت جملہ اختیار کیا انہوں نے, تباً لک. یہ حوصلوں کو ڈھا دینے کے لیے بڑا کافی تھا کہ وہ اپنے جن کے اندر میں نے عمر گزاری ہے, جو مجھے صادق اور امین کہتے ہیں, میں نے انہیں کہا ہے کہ یہ اللہ کی بات ہے, اس کو تسلیم کر لو. انہوں نے نہیں تسلیم کی تو باقی لوگ کیسے کریں گے؟ لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو رویہ ہے, میں آج صرف اتنی بات کرنا چاہتا ہوں, وہ رویہ آپ سمجھ جائیں. وہ مفاہمت کا رویہ نہیں ہے, وہ کمپرومائزنگ کا رویہ نہیں ہے, وہ باقاعدہ اللہ کے جو بات ان تک پہنچ گئی ہے, قل آمنت باللہ ثم استقم, کہ میں ایمان لایا اللہ پر, پھر اس پر ثابت قدم ہو جا, پھر کوئی چیز تمہیں ڈاماڈول نہ کر سکے. آپ اس پر ثابت قدم ہیں, ذرا بھی حکمت کا نام یورپ والا لے کر اپنے آپ کو کیموفلیج نہیں کرتے. نہیں, میرا کہنے کا مطلب تو یہ تھا اور تم یوں سمجھے ہو, اور اصل میں میں یوں کہنا چاہتا تھا, بات کو گول مول کر کے پیش نہیں کیا. اس کے بعد اترے ہیں تو اپنے خاندان کے لوگوں کو اگلے ہی دن گھر میں دعوت دے دی, پورا خاندان بیٹھا ہوا ہے. اس خاندان کے لوگوں کو پوچھتے ہیں, تم نے مجھے کیسا پایا ہے؟ شہادت انہوں نے بھی وہی دی, یہاں پر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر دین کی دعوت دی. تو پورے گھرانے سے, پورے ہاشمیوں میں سے, یہ سارے ہاشمی بیٹھے ہوئے تھے, ہاشمیوں میں سے ایک بچہ جس کی عمر صرف 11 سال تھی, جس کی آنکھیں خراب تھیں, جس کی ٹانگیں کمزور تھیں, وہ کھڑا ہوتا ہے, کہتا ہے بھیا بے شک ٹانگیں میری کمزور ہیں, آنکھیں میری پورا شوب ہیں, لیکن جس دین کی تو دعوت دیتا ہے بھیا عمر بھر تیرا ساتھ دوں گا. ایک بچہ 11 سال کا, وہ بھی کمزور, باہر کے لوگ بھی ساتھ نہیں دیتے, گھر کے لوگ بھی ساتھ نہیں دے رہے. یہ میں آپ کو سمجھا رہا ہوں کہ وہ جو آپ کہتے ہیں نا کہ بچے کو سمجھاتا ہوں, اٹھ کے نماز پڑھ پڑھتا نہیں ہے, بچی کو کہتا ہوں یوں لباس پہن لے, پہنتی نہیں ہے, اور 2-4-10 دفعہ کہہ کے آپ ہار مان لیتے ہیں. آپ کے رسول نے کوئی ہار نہیں مانی, یہ اسوہ ہے, کوئی کمپرومائز نہیں کرنا, بالکل کمپرومائز نہ کیا جائے. اور حکمت کا نام دیا جاتا ہے, اچھا بچہ کہیں بدتمیزی نہ کر دے, کبھی کچھ کہا جاتا ہے, کبھی کچھ کہا جاتا ہے. رسول اللہ کے ساتھ کون سی بدتمیزی ہے جو ان کے خاندان کے لوگوں نے اور باہر کے لوگوں نے نہ کی ہو؟ کس بات سے ڈرتے ہو؟ کیا تمہاری عزت محمد رسول اللہ کی عزت سے زیادہ ہے؟ محمد رسول اللہ گھر سے نکلتے ہیں, کبھی عکاظ کے میلے میں چلے جاتے ہیں, کبھی وہ در در دروازے کھٹکھٹاتے ہیں, کبھی دلوں میں دستکیں دیتے ہیں, لوگوں کو پکارتے اور بلاتے ہیں, جواب میں پتھر آتے ہیں. لوگ پاگل مجنوں اور دیوانہ کہتے ہیں, یہی آپ کو کہہ دیں گے نا, بڑا کریزی ہے, پیچھے ہی پڑ گیا ہے, ملوائیت اس کے اندر آ گئی ہے, ملا کے پیچھے طرح پیچھے ہی پڑ گیا, روز ہی مجھے کہتا ہے, یہی کہہ دیں گے نا. یہی بات رسول اللہ کو بھی کہتے تھے. کمپرومائز کر لیا رسول اللہ نے؟ نہیں کیا تھا. دعوت کے میدان میں کوئی کمپرومائز نہیں کیا جا سکتا. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے ہاشمیوں میں, پورے قریشیوں میں, قریشیوں کے سارے قبیلوں کے اندر مکے کے گھر گھر تک دعوت پہنچائی. پورے مکے میں وہ ایک اپنی بیوی خدیجہ مسلمان ہوتی ہیں, قریشیوں میں ایک ان کا دوست ابوبکر صرف مسلمان ہوتا ہے, اور بچوں میں ایک علی مرتضیٰ, وہ 11 سال کا بچہ مسلمان ہوتا ہے, بندہ ہی کوئی مسلمان نہیں ہو رہا. حوصلوں کو ڈھا دینے کے لیے یہ بہت بڑا تھا معاملہ، اب چپ کر جانا چاہیے تھا، میں نے جو کرنا تھا سو کر لیا، اب تو لوگ میرے مارنے کے درپے ہو گئے ہیں۔ لیکن محمد رسول اللہ نے اپنے مشن کو روکا نہیں، حتیٰ کہ آپ طائف چلے گئے۔ طائف کے لوگوں نے خیال تھا کہ بنی غیلان کے لوگ میری دعوت کو قبول کر لیں گے، میں وہاں جا کے دعوت دیتا ہوں۔ جب بنی غیلان کے ہاں گئے، بنی ثقیف کے ہاں گئے، تو لوگوں نے مکے والوں سے بھی برا سلوک کیا۔ باقاعدہ بچوں کی ایک ٹولی ہے جو پیچھے لگی ہوئی ہے، اوباش لڑکے لگے ہوئے ہیں، پاگل مجنو دیوانہ کہہ رہے ہیں، تالیاں بجا رہے ہیں، اور ہاتھوں میں پکڑ کر پتھر تاک تاک کے نشانے لیتے ہیں، کبھی سر پہ مارتے ہیں، کبھی ٹکڑوں کے اور گھٹنوں کے نشانے لے لے کر مارتے ہیں۔ کسی نے ان کی بات کو قبول نہیں کیا، بلکہ ذلیل اور رسوا کرنے کے لیے اور اندر سے ختم کر دینے کے لیے آپ کو پتھر اتنے مارے کہ سر کا خون آپ کا پاؤں کی جوتی کے اندر داخل ہو چکا تھا، پاؤں کے اندر جمع ہوا ہے وہ خون۔ آپ اسی طرح چلتے چلتے جا رہے ہیں، اوپر سے دھوپ ہے اور بڑی شدت کی ہے، اور اندر سے بھوک ہے وہ بھی بڑی شدت کی ہے، چلا نہیں جا رہا۔ ایک مکان کا سایہ لینا چاہا، اس مکان کے سائے میں آ کر اس طرح بھی ٹیک لگائی تھی، گھر والے باہر نکل آئے، بازو سے پکڑا اور گھسیٹتے ہوئے پیچھے دھکا دیا کہ خبردار، ہمارے الہوں کو برا کہتے ہو اور اوپر سے ہمارے مکان کا سایہ لیتے ہو۔ کلیجے پھٹ جاتے ہیں ایسے موقعوں پہ، ہمتیں ٹوٹ جاتی ہیں ایسے موقعوں پہ، کمپرومائز کرنے کو جی اندر سے ماننے لگ جاتا ہے۔ لیکن جس نے کہا ہے قل آمنت باللہ ثم استقم، پھر کیا ان کے سامنے جھک جائے؟ محمد رسول اللہ نے وہاں پہ بھی کمپرومائز نہیں کیا۔ آج پوری کی پوری دنیا لگی ہوئی ہے مفاہمت کا رستہ اختیار کرو، کمپرومائز کر لو، یہی عقل مندی ہے، یہی حکمت کا نام ہے۔ اور لوگوں، یہ حکمت ہوتی تو سب سے بڑا حکیم اللہ جل شانہ جو الحکیم ہے، دنیا کے سب سے بڑے دائی محمد رسول اللہ کو سکھا کے بھیجتا کہ پیارے تو مجھے بڑا پیارا ہے، میں نہیں چاہتا کہ تجھے لوگ پتھر مارے، مجھے تکلیف ہوتی ہے، میں نہیں چاہتا کہ لوگ تجھے گالیاں دیں، تجھے گھر سے نکالے، مجھے اچھا نہیں لگتا۔ انہیں حکمت سکھا دیتے، ان کے محبوب تھے وہ۔ اللہ نے اپنے محبوب کو بھی اس حالت کے اندر دیکھا، تو یورپ نے جو حکمت کا رستہ سکھایا ہے کہ کمپرومائز کر لو، اللہ نے نہیں سکھایا جس کا نام الحکیم ہے۔ دشمن نے کہا اچھا، مکے میں واپس آ گیا ہے تو اس کے پاس جو مسلمان ہو کے آ رہے ہیں وہ تو سارے غلام ہیں، حضرت عمار ہیں، ان کے والد یاسر ہیں، ان کی والدہ سمیہ ہیں، حضرت بلال ہیں، خبیب بن ارث ہیں، بس اس طرح کے لوگ مسلمان ہو کے آ رہے ہیں۔ پہلے انہوں نے کہا کہ یہ تو غریبوں کی ایک پارٹی ہے، جو بھی ادھر جائے گا ذلیل ہو جائے گا، کیونکہ یہ تو غلاموں کی پارٹی ہے۔ سٹیٹس کا معاملہ سکھایا، اس سے دور کرنے کی کوشش کی۔ کل کو آپ کو کوئی کہے کہ خاور بٹ تمہیں قرآن کی کلاس میں بلاتا ہے، جگہ تو دیتا نہیں، سڑک پہ بٹھا دیتا ہے۔ سٹیٹس کا معاملہ ہے، ہمارے گھر کی عورتوں کو سڑک پہ بٹھانا ہے جا کے۔ محمد رسول اللہ اسی طرح کام کرتے رہے۔ پھر انہوں نے کہا کہ ان کے ساتھیوں کو اگر میں ماروں گا، اگر ان کے ساتھیوں کی پٹائی کی جائے گی سر عام، تو لوگوں کے حوصلے ٹوٹ جائیں گے اور کہیں گے کہ اگر ان کو مار پڑ رہی ہے تو ہمارا کیا بنے گا؟ تو غلاموں کو اس سے اس کے قریب آنے سے روک دیا جائے، حوصلے توڑ دیے جائے. اور حکمت آج یہ سکھائی جاتی ہے کہ ٹکراؤ کی پالیسی مت اختیار کرنا، اپنے کارکنان کو بچا کر لے جاؤ. یہ حکمت ہے. حضرت عمار بن یاسر، حضرت یاسر ہیں، ان کے بیٹے ہیں، ان کی بیوی ہے، پورے خاندان کو لوگ مار رہے ہیں، سارے خاندان کی باقاعدہ پٹائی ہو رہی ہے، کوڑوں سے پیٹا جا رہا ہے، لوگ اف اف کر رہے ہیں. مار کے جب وہ انہیں بری حالت کے اندر چھوڑ کے چلے گئے تو تب حضرت یاسر اپنی اس بری حالت کے اندر محمد رسول اللہ کے پاس آتے ہیں، اور محمد رسول اللہ اس طرح ٹیک لگائے ہوئے خانہ کعبہ کی دیوار کے ساتھ بیٹھے ہوئے، اور آ کر کہا کہ اللہ کے رسول، دیکھا ہمارا حال، مجھے، میرے بیٹے کو، میری بیوی کو، سب کو مارا ہے، میرا جسم دیکھا آپ نے؟ آپ نے کہا صبر نہیں آلے یاسر، آلے یاسر بس صبر کرو. ان سے صبر نہ ہوا، انہوں نے کہہ دیا کہ حضور ان کے لیے بد دعا ہی کر دیجئے، جنہوں نے اتنا ہمیں مارا ان کے لیے بد دعا ہی کر دیجئے. تو محمد رسول اللہ کا چہرہ سرخ ہو گیا، کہا اتنے بے صبر نکلے ہو، کوڑوں سے مار کھا کے آئے ہیں. حکمت دیکھیے، یہ کوڑوں سے مار کھا کے آنے والوں کو کہا جا رہا ہے صبر نہیں آلے یاسر. کیا تم سے پہلے ایسے لوگ نہیں گزرے جنہوں نے دین کی دعوت دی اور ان کے چمڑیوں کو لوہے کی ڈنگیوں کے ساتھ چھیل کر رکھ دیا گیا؟ کیا تم سے پہلے لوگ نہیں گزرے جن کو آروں کے ساتھ چیر دیا گیا؟ کیا تم سے پہلے دعوت کرنے والے ایسے نہیں گزرے جن کو زمین میں گاڑ دیا گیا زندہ کو؟ اگر کوئی اور ہوتا تو انہیں سمجھاتا، انہیں بتاتا کہ تم میرے بڑے پیارے ہو، تم میرے قریب ہو جاؤ، تم اب آج اپنی دعوت کو روک لو، اپنے دین کا اعلان نہ کرو، چھپ جاؤ، کہہ دو ہم تمہاری بات کو مانتے ہیں. کوئی اور ہوتا تو رسول اللہ کہہ دیتے، جن سے دین کا کام لینا تھا، جن کو دین کی دعوت کھانا تھی، ان کو یہ باتیں نہیں کہیں، ان کو کہا کہ صبر کرو، وہ وقت آنے والا ہے جب اقتدار تمہارے ہاتھ میں ہوگا، ابھی تمہیں صبر کرنا ہوگا. صبر سے مراد یہ نہیں کہ چپ کر جانا ہے، کام تسلسل سے کرتے رہنا ہے، اس کے پر آنے والی مشکلات کو انگیز کرنا ہے، اس سے ڈر کر چپ نہیں کر جانا. یہ بات سمجھائی تھی. جب دشمن نے حضرت یاسر کو، ان کی آل کو اس طرح مارا پیٹا، کہیں پر خبیب بن ارت کو کوئلوں پر لٹایا ہوا ہے، کہیں پر بلال بن رباح کو کوڑوں سے مارا جا رہا ہے، دیکھتے ہوئے انگاروں پہ خبیب بن ارت کی چربی انہیں بجھا رہی ہے. لیکن تاریخ کے سارے اوراق دیکھ لیجئے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کسی کارکن کو کوئی لولی پاپ نہیں دیا. وہاں پہ محمد رسول اللہ نے ذرا سے بھی یہ جو مجبوری اور مقہوری اور مظلومی کا عنصر ہوتا ہے اس کو شامل نہیں ہونے دیا. کہا یہ جہاد ہو رہا ہے، اس کے اندر ایسا ہی ہوگا، اس رستے کے اندر ایسا کام ہوتا ہے، تمہیں برداشت کرنا ہوگا. اور کہیں پر جا کے اس کے متعلق اپیل نہیں کی کہ میرے بندوں کو نہ مارنا، ان کو کوڑوں کی سزائیں نہ دو، انہیں دیکھتے ہوئے انگاروں پہ نہ لٹاؤ، کہیں ایک جگہ بھی جا کے اس طرح کا جملہ نہیں کہا. انہوں نے کہا یہ تو باز نہیں آتے، محمد رسول اللہ تو مسلسل آگے بڑھتے جا رہے ہیں، یہ تو مسلسل کمپرومائزنگ ایٹیچیوڈ ان کے اندر ہے ہی نہیں، اب ڈائریکٹ ان کو مار پڑے گی، اب ان کو ستایا جائے گا ڈائریکٹ، تو پھر ان کو سمجھ آئے گی، ابھی نہیں ہے سمجھتے۔ تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پہ خاک ڈالی گئی، کیا رسول اللہ نے کمپرومائز کر لیا؟ آقا کے قدموں کے اندر باقاعدہ کانٹے بچھائے گئے کہ جن رستوں سے گزرنے کانٹے چبھیں گے، خود ہی نہیں گھر سے نکلیں گے، لیکن محمد رسول اللہ نے کوئی کمپرومائز نہ کیا۔ اب انہوں نے کہا کہ دوسرا حربہ استعمال کرتے ہیں، نفسیات کا حربہ استعمال کرتے ہیں۔ تو ولید آیا، اس نے آ کر کہا کہ بھتیجے تیری وجہ سے گھر گھر میں لڑائی ہو گئی ہے، تیری وجہ سے ناچاکیاں بڑھ گئی ہیں، باپ بیٹے سے اور بیٹا باپ سے، بیٹی ماں سے اور ماں بیٹی سے، بھائی بھائی سے دور ہو گیا ہے، تو نیا دین لے کر آ گیا ہے، خدا کے لیے اپنے اس دین کو روک لے۔ ہاں مانگ جو تو مانگتا ہے، جو تو مانگتا ہے ہم تجھے دینے کو تیار ہیں، جتنی دولت کہتے ہو اتنی دولت دے دیں گے، مانگو کیا مانگتے ہو؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم میرے ایک ہاتھ پہ چاند اور دوسرے پہ سورج بھی رکھ دو، یعنی دنیا بھر کی نعمتیں مجھے عطا کر دو، انشاءاللہ اس مشن کو میں نہیں روکوں گا، یہ مشن چلتا رہے گا۔ انہوں نے کہا کہ یہ بندہ نہیں باز آتا۔ کہا اچھا تم اگر اقتدار چاہتے ہو، اس کے ذریعے تم چاہتے ہو کہ تمہیں اقتدار مل جائے، ہم تمہیں اپنا بادشاہ ماننے کو تیار ہیں، میں اپنے سارے سرداروں سے بات کر کے آیا ہوں، وہ تمہیں اپنا سردار مان لیں گے، دولت نہیں چاہیے سرداری چاہیے، بادشاہ بننا چاہتے ہو تو بادشاہ بن جاؤ۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بھی قبول نہیں کیا، اگر میں جو کہ یورپ سے سیکھا ہوا آدمی ہوں، میں ہوتا تو میں اس دن کمپرومائز کر جاتا، میں کہتا، یہ میں باتیں کچھ لوگوں کو سمجھا رہا ہوں، تو میں یہ بات کہتا کہ اندر سے تو میں نیک اور پاک ہوں، اندر سے تو میں اللہ والا ہوں، میں نے تو اللہ کے دین کا نفاذ ہی کرنا ہے تاکہ ینہون عن المنکر کی منزل پہ پہنچوں، اس آیت کی تکمیل ہو جائے، اس کام کے لیے مجھے یہ کام کرنا تو ہے، تو میں یہ اقتدار مجھے دے دیں گے، پھر اقتدار کی ساری قوت میرے پاس ہوگی، سپاہ میرے پاس ہوگی، دولت میرے پاس ہوگی، میرا آرڈر چلے گا، تو پھر میں کوئی بت نہیں رہنے دوں گا، پھر اللہ کے دین کا نفاذ کر دوں گا۔ لیکن محمد رسول اللہ نے یہ طریقہ نہیں اپنایا کہ کسی کے دیے ہوئے اقتدار کی بنیاد پر میں اللہ کے دین کا نفاذ کروں، اسی طریقے کو اپناؤں گا جو طریقہ خود محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے سکھایا تھا۔ یہ بند کر دوں گا، ایک منٹ بند بند کر دیں اس کو، ورنہ یہ ڈسٹربنس ہوتی رہے گی۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا کہ اگر تم کسی لڑکی سے شادی کرنے کے خواہاں ہو تو وہ بھی کروا دیتی ہوں، کوئی علاج کروانا چاہو تو بھی۔ محمد رسول اللہ نے کوئی کمپرومائز نہیں کیا، کہا کہ یہ دین غالب ہو کے رہے گا، کیونکہ مجھے مشن ہی دیا گیا ہے، هو الذی ارسل رسوله بالهدى ودین الحق لیظہرہ علی الدین کل ولو کرہ المشرکون، یہ مشرکوں کو کتنا ہی ناگوار گزرے، اس کو تو میں نے غالب کر کے چھوڑ، میرا اللہ اسے غالب کرے گا، میرا کام تو سبمیشنز ہے، میں نے تو اپنی خدمات پیش کرنی ہے، وہ میں کرتا رہوں گا بس۔ جب یہ دیکھا کہ اس پہ بھی کمپرومائز نہیں کر رہا، انہوں نے ایک اور حربہ استعمال کیا، اس دفعہ بھی ولید آیا لیکن اب رسول اللہ کے پاس نہیں آیا، شوکت بیٹھے جی آپ بیٹھ جی، شوکت ذرا خیال کریے، اب انہوں نے رستہ جو اپنایا وہ رسول اللہ کے پاس ڈائریکٹ نہیں آئے، وہ حضرت ابو طالب کے پاس گئے اور حضرت ابو طالب کو جا کے اب دھمکی دی کہ ابو طالب ہم نے آپ کا بہت احترام کیا ہے، اب تک اگر تمہارے بھتیجے کو کچھ نہیں کہا تو وہ تمہاری عزت کی وجہ سے کچھ نہیں کہا، اب تو حد ہی ہو گئی، اب ہم نہیں بخشیں گے، آخری موقع ہے، جا کے اپنے بھتیجے کو سمجھا لو ورنہ ہماری تلواریں فیصلہ کریں گی۔ پیار کرنے والا چچا کیسے برداشت کرتا کہ قریش مکہ کی تلواریں میرے بھتیجے کے اوپر اٹھ جائیں؟ چچا روتا ہوا ہے، آنکھوں سے آنسو جاری ہیں کہ بھتیجے بوڑھے چچا کو اتنا نہ آزماؤ، جب تک میرے بازو میں قوت تھی تیری طرف کسی کو آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھنے دیا، اب میں بوڑھا ہو گیا ہوں، میں کمزور اور مطمئن ہو گیا ہوں اور دشمن حاوی ہو گیا ہے، اور دشمن اب یہ کہہ رہا ہے کہ اب ہماری تلواریں فیصلہ کریں گی، میرے بیٹے کہیں تجھے کوئی نقصان نہ پہنچا دے، اپنی دعوت کو روک لو۔ سنیے اپنے آقا کا قول، محمد رسول اللہ کہتے ہیں چچا بخدا اگر آپ بھی اپنا میرا ساتھ چھوڑنا چاہیں تو میرا ساتھ آج چھوڑ دیں، میں اس وقت تک لڑتا رہوں گا جب تک میرا اللہ اس دین کو غالب نہ کر دے یا مجھے اپنے پاس نہ بلا دے۔ کوئی کمپرومائز؟ یہ استقامت کا رستہ ہے دعوت کے اندر، کبھی یہ بھی رستہ روک لیتی ہے چیز، جس طرح پورے مکہ والوں نے محمد رسول اللہ کا سوشل بائیکاٹ کر دیا، معاشی بائیکاٹ کر دیا، جس طرح امریکہ کہتا ہے کہ ہم سینکشنز لگا دیں گے، ہم تم پہ پابندیاں لگا دیں گے، غذا نہیں دیں گے، جس طرح عراق والوں کو غذا نہیں دی، ان پہ ادویات کی پابندیاں لگا دی، ادویات نہ جانے دیں، مریض مرتے رہے ادویات نہ جانے دیں، انہوں نے کہا کہ اس طرح کی پابندیاں لگا دیں گے۔ 3.5 سال تک شب ابی طالب کے اندر کیا محمد رسول اللہ ان پابندیوں میں نہیں رہے؟ جی کمپرومائز کر لیا تھا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، یہ ابھی اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے، کہتے ہیں کہ مجھے ایک صحابی نے وہ واقعہ سنایا کہ جب شب ابی طالب کے اندر ہم بند تھے، کہا کہ رسول اللہ نے کہا کہ لوگوں تمہارے پاس جو کچھ کھانے کے لیے ہے وہ لے آؤ، اس جگہ میرے پاس اکٹھا کرا دو، اور جب ہم نے سارا کچھ دے دیا، اب ہمارے پاس تو کچھ تھا ہی نہیں، بھوک زیادہ لگتی لیکن رسول اللہ تھوڑا سا دیتے تھے تاکہ زیادہ دن نکل جائیں، تو فرماتے ہیں کہ میں نے کہا کہ پھر تو بڑا کٹھن مرحلہ آیا ہوگا تم پہ، کہا نہیں کٹھن مرحلہ کیا، ابھی تو کھانا موجود تھا تھوڑا تھا، پھر ایک دن آیا کہ وہ کھانا ہی ختم ہو گیا، تو حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں پھر میں نے کہا تو کہ جب کھانا ختم ہو گیا پھر تو بڑی مشکل اور کٹھن مرحلہ آ گیا ہوگا آپ پر، کہا نہیں ابھی تو درختوں کے پتے باقی تھے، ہم درختوں کے پتے کھاتے، حاجت کی جگہ مینگنیاں ہوتی، ہائے ایک دن ایسا آ گیا کہ درختوں کے پتے بھی ختم ہو گئے، ماؤں کی چھاتیوں سے دودھ خشک ہو گیا، بچے بلک بلک کر روتے تھے، کلیجے پھٹ پھٹ جاتے تھے، خدا کی قسم ہم میں سے کسی نے محمد رسول اللہ کا ساتھ نہیں چھوڑا۔ ہم کس بات پہ کمپرومائز کر رہے ہیں؟ دین کی دعوت ان بنیادوں پر روک دیں کہ وہ لوگ سینکشنز لگا دیں گے، لوگ پابندیاں لگا دیں گے، لوگ ہم اس طرح نہیں دیں گے؟ حتیٰ کہ انہوں نے تو محمد رسول اللہ کو خود شہید کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ میں بہت ہی مختصر اگر عرض کروں تو وہ ایک واقعہ درمیان میں یاد دلانا چاہتا ہوں۔ جب آپ دیکھیں نگاہیں کہاں پر ہیں، سراقہ ابن مالک، یہ وہ واقعہ تو آپ کو یاد ہے، مجھے بتانے کی ضرورت تو نہیں ہے۔ ہجرت کے دوران جب وہ پیچھا کرتے ہوئے پہنچے ہیں، اس کے گھٹنوں تک گھوڑے کا دب جانا اور پھر نکلنا، یہ سارا وقت، لیکن میں تو صرف آخری منظر دکھانا چاہتا ہوں آپ۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ سراقہ کیوں آئے تھے؟ کہا مجھے 100 سرخ اونٹ دینے کا وعدہ کیا گیا تھا، جو محمد رسول اللہ کو زندہ یا مردہ لے کر آئے گا اسے 100 سرخ اونٹ دیے جائیں گے۔ 100 سرخ اونٹ سے مراد جانتے ہیں کیا ہے؟ آج کے زمانے کی 100 مرسڈیز، مرسڈیز گاڑیاں، یہ دی جائیں گی۔ تو اس کے جواب میں رسول اللہ نے کہا کہ سراقہ کیا عالم ہوگا جب تو کیسے اور کس طرح کے کنگن پہنے گا؟ جانتے ہو یہ کیا بات کہی تھی؟ کیسے اور کس طرح کے کنگن پہننے سے مراد اقتدار ہے، ورنہ کنگن کتنا بھی مہنگا ہوتا ایک اونٹ کے برابر نہیں تھا۔ سونا اس سے مراد نہیں ہے، یہ علامت ہے اقتدار کی، کیونکہ بادشاہ اس زمانے میں سونے کا کنگن پہنتا تھا۔ وہ جو بادشاہ پہنتا ہے تو پہنا کرے گا۔ خواب یہ ہے کہ اللہ کا دین غالب کرنا ہے۔ وہ جو دین آیا ہے محکوم ہونے کے لیے آیا ہے یا غالب ہونے کے لیے آیا ہے؟ تو حکمت کا نام کہاں آ گیا کہ اس کو مغلوب کر دیا جائے؟ مدینہ منورہ کی چھوٹی سی مملکت ہے، مدینہ منورہ کی اس چھوٹی مملکت کے اندر امر بالمعروف نہی عن المنکر شروع ہو گیا ہے، اللہ کے دین کا اس چھوٹے سے علاقے میں غلبہ کر دیا ہے۔ اتنے سے علاقے میں کرنا ہے کہ پوری دنیا میں، پوری دنیا میں کرنا ہے، لیکن دشمن چاہتا ہے کہ ابھی سے اس کو ختم کر دیا جائے۔ عقل عیار کہتی ہے تھوڑا سا وقت لے لو، تھوڑا سا وقت لے لو، پھر طاقتور ہو جائیں گے، پھر آ جائیں گے۔ لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی وقت نہیں مانگا، ان سے کوئی کمپرومائز نہیں کیا۔ دشمن اگلے ہی سال 1000 کا لشکر جرار، 985 افراد، تقریباً 1000 کا لشکر جرار لے کر آتا ہے، ہر ایک کیل کانٹے سے لیس ہے، تلوار نیزہ بھالا سب کچھ موجود ہے، اور محمد رسول اللہ اپنی کل کائنات تمام ساتھیوں کو ملا لیں تو 313 بنتے ہیں۔ 313 اور مقابلے پہ حملہ آور ہے 1000، ان سب کے پاس تلواریں موجود ہیں، نیزے بھالے موجود ہیں، اور محمد رسول اللہ کی فوج کے اندر لوگوں کے پاس 8 تلواریں، صرف 8 تلواریں، 8 اور 985 کا کوئی مقابلہ ہے؟ عقل کہتی ہے کمپرومائز کر دو، حکمت یہ کہتی ہے آج کی، محمد رسول اللہ کی حکمت کچھ اور کہہ رہی ہے. ان کے پاس 350 گھوڑے ہیں، 350 گھوڑے، بکتر بند گاڑیاں 350 ہیں آج کی زبان میں اگر عرض کروں تو، اور مسلمانوں کے پاس صرف 2 گھوڑے. کمپرومائز کر لینا چاہیے. رسول اللہ اور الحکیم کا اور ہماری آج پاک فوج کیا ہمیں سمجھاتی ہے، ہمارا اقتدار کیا سمجھاتا ہے کہ کمپرومائز کر لو. مومن ہوتے تو کبھی کمپرومائز نہ کرتے. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کمپرومائز نہیں کیا، اللہ پہ بھروسہ کیا تو اللہ کی اور رات بھر مانگتے کیا رہے، وہ اللہ جو تیری نصرت آنی تھی وہ کہاں ہے؟ میرے ایک عزیز فوت ہو گئے پرسوں میں اور کل ان کے ہاں تھا، تو فوجی افسر تھے، تو ان کے ساتھ ملنے کے لیے جو تعزیت کے لیے لوگ آئے ہوئے تھے اس میں جرنیل صاحب بھی تھے اور بریگیڈیئر صاحب اور میجر جنرل اور فلاں اور فلاں اور فلاں، ساری اسی قبیل کے لوگ تھے. ان کی باتیں سن کر کل سارا دن میرا تکلیف میں گزرا. وہ سارے اس طرح کی باتیں کر رہے تھے کہ بھلا امریکہ کے مقابلے پہ پاکستان کھڑا ہو سکتا ہے؟ وہ گراؤنڈ ریالٹی ان مولویوں کو کوئی اللہ سمجھائے، پھر اللہ کے نام لیتے، کہنے ان مولویوں کو اللہ سمجھائے، بھلا اتنی بڑی قوت کے مقابلے پہ کوئی کھڑا ہو سکتا ہے؟ میں نے کہا کہ جنرل صاحب گراؤنڈ ریالٹی پر آپ کھڑے نہیں ہو رہے، میں تو چاہتا ہوں آپ بھی گراؤنڈ ریالٹی پہ کھڑے ہو جائیں، میں بھی آپ کے ساتھ ہوں، گراؤنڈ ریالٹی پہ ہی کھڑے ہونا چاہیے. محلے میں کوئی گنڈا بدماش ہو، وہ کسی کی پشت پناہی کر رہا ہو تو وہ چوڑا ہو کر چلتا ہے، میں بڑی شے ہوں، میرے پیچھے گنڈا ہے، ایم این اے ہے، میرے پیچھے ڈی سی ہے، وہ چوڑا ہو کے چلتا ہے، یہ گراؤنڈ ریالٹی ہے. اور جس کو پتا ہو کہ میرے پیچھے امریکہ ہے اسے چوڑا ہو کے چلنا چاہیے، یہ گراؤنڈ ریالٹی ہے. لیکن میں مسلمان ہوں، میرے نزدیک سب سے بڑا میرا اللہ ہے. اللہ کہتا ہے کہ اگر تم میرے ہو جاؤ تو میں تمہارا ہو جاتا ہوں، تم صبر کرو میں صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوتا ہوں، تم جہاد کرو میں تمہارے ساتھ ہوتا ہوں. وہ ماں رمائی تھا اس رمائی تھا ان اللہ رما، وہ جو تیر تم نے پھینکا ہے، وہ مزائل جو تم نے پھینکا ہے، وہ تم نے نہیں پھینکا، وہ ہم نے پھینکا ہے. تم میری طرف چل کر آتے ہو، میں تمہاری طرف بھاگ کر آتا ہوں. میں تمہاری نگاہ بن جاتا ہوں جن سے تم دیکھتے ہو، میں تمہارے ہاتھ بن جاتا ہوں جن سے تم کام کرتے ہو. گراؤنڈ ریالٹی یہ ہے، تم اللہ کے ہو جو اللہ تمہارا ہو جائے گا، امریکہ تمہارے قدموں میں آ جائے گا. یہ کیسی حکمتیں ہمیں سکھائی جا رہی ہیں، کیسی حکمتیں ہیں یہ؟ اس سے بھی بدتر حالات کو ذرا ایک ملاحظہ کیجیے. چھوٹی سی مدینے کی حکومت، بدر کے اندر تو چند لوگ آئے تھے، احزاب ساری کی ساری، سارے کے سارے اتحادی. میں جان بوجھ کے آپ کو یہ سمجھانا چاہ رہا ہوں، اس زمانے کی نیٹو فورسز سارے اتحادی اکٹھے ہو کر آ گئے اور حملہ کر دیا. مدینہ منورہ کے پاس اتنی سپاہ نہیں ہے کہ ایک ایک آدمی کو سرحد پر بھی کھڑا کر لے. اگر دو سرحد پر فوج کو کھڑا کرتے ہیں تو ٹوٹل فوج، ٹوٹل مسلمانوں کی حالت یہ ہے کہ 1 سے 1.5 فرلانگ کا فاصلہ بنتا ہے دو آدمیوں کے درمیان. فیصلہ ہوا کہ اس طرح ہم تو نہیں کر سکتے اپنے دفاع، تو کہا کہ پھر چلو خندق کھود لیتے ہیں، پیچھے پہاڑ ہیں، ادھر خندق کھودتے ہیں. اور خندق کے پیچھے کھڑے ہو کے لڑیں گے. جب خندق کھود رہے تھے تو ایک درمیان میں بڑا سارا چٹان آ گئی, بڑا پتھر آ گیا, اس کو ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے توڑنا چاہا, زور سے کدال ماری لیکن کدال اچھل گئی. کدال اچھلتی اس وقت ہے جب اس کے اندر قوت نہیں ہوتی, جب اس کے اندر طاقت نہیں ہوتی. صحابہ مسکرا دیے, بس طاقت ختم ہو گئی. تو وہ ایک شرمندگی کا سا احساس تھا جو اس کو دور کرنے کے لیے زبان سے کچھ نہیں کہا. اس صحابی نے اپنا کپڑا اوپر اٹھایا اور پیٹ دکھایا کہ میں تو کھڑا بھی نہیں ہو سکتا, کئی دن کا بھوکا ہوں, میں نے تو پتھر باندھا ہوا ہے تاکہ صرف بیلنس قائم ہو سکے. آپ نے تو بھوک دیکھی نہیں, آپ کو کیا پتا بیلنس پتھر کے ساتھ کس طرح کیا جاتا. یہ منظر دیکھ کر لوگوں کی آنکھوں میں آنسو ہیں. لوگ کہیں حوصلہ نہ ہار دیں, محمد رسول اللہ فوراً پہنچتے ہیں اور اس کو حوصلہ دینے کے لیے کہتے ہیں, میرے صحابی تیرا ایک پتھر بندھا ہوا ہے, تیرے آقا کا حال یہ ہے. دکھاتے وہاں دو پتھر بندھے ہوئے, پتہ نہیں میں نے تو اس کھایا کب کا نہیں ہے. کمزوریوں کا یہ عالم ہے. اس سے بھی بڑی کمزوری بتاتا ہوں, اس سے بھی بڑی کمزوری ایک مدینہ کے اندر بنی قریظہ تھا, یہودیوں کا یہ قبیلہ, یہ در پردہ اندر سے ملا ہوا تھا قریش مکہ سے, احزاب سے ملا ہوا تھا. اور ان سے انہوں نے طے کر رکھا تھا جب باہر کا حملہ ہوگا تو اندر سے یہودی بھی حملہ کر دیں گے, باہر سے ماریں گے, یعنی باہر کے لوگ ماریں گے, اتحادی ماریں گے, نیٹو فورسز ماریں گی, اندر سے پاک فوج مارے گی. کوئی بات سمجھ آئی آپ کو؟ اندر سے بنی قریظہ نے کہا کہ ہم حملہ کر دیں گے اور باہر سے نیٹو فورسز تمہیں ماریں گی. اتنی کمزوری کا عالم ہے کہ بعد میں انہوں نے یہ بھی فیصلہ کر رکھا تھا جب یہ شکست مسلمانوں کو ہو جائے گی تو مسلمانوں کی فلاں لڑکی کو میں لوں گا, فلاں لڑکی کو تو لے گا, فلاں لڑکی, حتیٰ کہ محمد رسول اللہ کی بیٹیوں کے بارے میں بھی فیصلہ ہو چکا تھا کون کس کی بیٹی کو لونڈی بنائے گا. اور یہ حالات محمد رسول اللہ کو پتہ چل چکے تھے, اللہ بتا چکے تھے رسول اللہ. اس کمزوری کے عالم میں کیا اتحادیوں سے کوئی کمپرومائز کیا, ان کے سامنے جھکے؟ رات بھر سارے لوگ اپنے اللہ کے سامنے جھک گئے کہ اللہ اکبر کہتے ہیں, اللہ تو ہی بڑا ہے, یہ اتحادی آگے ہیں ہمیں بچانے کے لیے, آگے بڑھ اپنی مدد کر. اور صبح جب لوگ اٹھے تو وہاں فوج تھی ان کی, ایک تلوار بھی اللہ نے چلانے دی, ایک تلوار بھی نہیں چلانے. صبح اٹھے تو لوگ بھاگ گئے تھے, اللہ نے کہا میں نے اپنے جنود میں سے صرف ہواؤں کو حکم دیا تھا, وہ تیز آندھیاں چلی اور ان کے خیمے اکھڑ گئے اور وہ بھاگ گئے, وہ ہم نے بھگا دیا تھا. تم ہمیں کیا سکھاتے ہو؟ اور کچھ نام نہاد دیندار اپنے آپ کو کہنے والے بھی ہمیں اسی طرح کی باتیں سمجھاتے ہیں کہ قوت زوردار ہو سامنے تو ڈر جانا چاہیے. اور سنو, رسول حکمت مخافت اللہ, سب سے بڑی حکمت یہ ہے کہ اللہ کا خوف تمہیں آ جائے. تمہارے اندر امریکہ کا خوف آ گیا, فوج کا خوف آ گیا, پولیس کا خوف آ گیا, گرفتاریوں کا خوف آ گیا, بچوں کے بھوکے ہونے کا خوف آ گیا. تمہارے بچے رسول اللہ کے بچوں سے زیادہ پیارے ہیں. اگر میرے اللہ نے کل ان کی مدد کی تھی, کیا حکمت یہ نہیں کہتی کہ میرا اللہ القوی العزیز الجبار القہار آج بھی موجود ہے, وہ حی القیوم ہے, وہ اپنی پوری قوتوں کے ساتھ ہے, القوی اس کا نام ہے. اس کے مقابلے پہ کوئی طاقت ہے ہی نہیں. اس نے کل بھی نیٹو فورسز کو شکست دی تھی، کیا آج نیٹو فورسز کو شکست نہیں دے سکتا؟ اس گلوبل ریالٹی کو مانو کہ اگر ہم اللہ کے ہو گئے تو اللہ ہمارے پیچھے ہوگا. ہاں یہ دعوت کے ذریعے پھر اس کو منظم کرنا ہے، منظم کر کے ان کا امیر بننا ہے، اسلامی مملکت بنانی ہے اور پوری دنیا میں اس اسلام کو پروڈیوس کرنا ہے. یہ ہے ہمارا مشن، یہ ہے پوری دعوت. ادعو الی سبیل ربک بالحکمۃ والموعظۃ الحسنۃ، اور موعظہ حسنہ سے مراد پھر وہی بات ادعو الی سبیل ربک جو پہلے کہی ہے. سب سے اچھا موعظہ، سب سے اچھی نصیحت وہ ہے جو خود قرآن حکیم کہہ دے. سب سے اچھی وہ ہے جو خود محمد رسول اللہ کے منہ مبارک سے نکل آئے. اگر تم نے نصیحت کرنی ہے تو اپنے خیالات افکار کی مت کرنا، اس کتاب سے لینا اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ کو لینا، احادیث نبوی کے ذریعے دعوت کا کام کرنا، قرآن حکیم کے ذریعے دعوت کا کام کرنا. لوگوں کے افکار، لوگوں کے خیالات، لوگوں کے نظریات، ان کو رد کر دینا، یہ موعظہ حسنہ ہے. ہم نے میٹھی گولیوں کا نام رکھا ہے، دھوکہ دہی کا نام رکھ دیا ہے، چکنی چپڑی باتیں کرنے کا نام رکھ دیا ہے، لولی پاپ دینے کا نام موعظہ حسنہ رکھ دیا ہے. یہ موعظہ حسنہ نہیں ہے. موعظہ حسنہ یہ ہے کہ قرآن کی بات کرو، کونو کولن سدیدا، سیدھی سچی اور کھری بات کہو. سیدھی سچی کھری بات جو مانتا ہے وہی تمہارا ساتھی ہے. جس کو آپ نے چکنی چپڑی باتوں سے اپنے ساتھ ملا بھی لیا، لولی پاپ دے کے ساتھ کھڑا کر بھی لیا، وہ ایک بھی سختی برداشت نہ کر سکے گا اور تمہارا ساتھ نہ صرف چھوڑے گا بلکہ تمہیں نقصان پہنچانے والوں میں سے ہو جائے. آئیے اسی آیہ کریمہ کو دوبارہ پڑھتے ہیں. وَلْتُكُمْ مِنْكُمْ أُمَّتَنْ يَدُونَ إِلَى الْخَيْرِ، آپ کیا وہ امت بننا چاہتے ہیں جس کے بارے میں یہ کہا کہ یقیناً تمہارے اندر وہ امت ہونی چاہیے، وہ قوم ہونی چاہیے جو لوگوں کو دعوت کی طرف بلائے. آپ وہ بننے کو تیار ہیں؟ مجھے آواز نہیں آئی، مجھے نہیں آواز آ رہی. بیٹیاں، اصل ضرورت ان کی ہے، مجھے ہاتھ اٹھا کے بتائیں کہ آپ وہ امت بننے کو تیار ہیں؟ تو پھر یہ سختیاں تو آئیں گی. بچے تو گھر میں کہیں گے اما کیا روسو کہتی ہے، نماز پڑھ نماز پڑھ. اور پھر سمجھاتے ہیں بچے کی جوتی اپنے پاؤں برابر آ جائے تو اس کو کچھ نہیں کہتے. میرا رسول کہتے ہیں 10 سال کا ہو گیا اسے مار کے نماز پڑھا. رسول کی حکمت ٹھیک ہے کہ تمہاری حکمت ٹھیک ہے؟ بیٹی ٹھیک لباس پہن کے گھر سے نہیں نکل رہی، اس کا لباس اللہ کے رسول کو اس پہ اعتراض ہے، تو نے کیسے کمپرومائز کر لیا ہے؟ بیٹا غلط کمائی گھر میں لا رہا ہے، تو کیسی ماں ہے، کیوں کمپرومائز کر گئی؟ شوہر غلط کمائی لا رہا ہے، تو نے کیوں کمپرومائز کر لیا ہے؟ بیوی زیادہ خرچ کرتی ہے، کیوں کمپرومائز کر لیا ہے؟ بچے کہتے ہیں گھر میں فلم لا کے دو، کیوں کمپرومائز کر لیا ہے؟ یدعون الی الخیر ویامرون، یہ یامرون کی جو بات ہے یہ تو آپ کو کرنا ہوگی اپنے گھر کے اقتدار میں. اور کیا یامرون کی وہ جو صفت ہے منظم ہو کر رہ کام کرنا، کہ بے منظم کام کرنا چاہتے ہو، غیر منظم ہو کے کام کرنا چاہتے ہو؟ اسلام نے منظم ہونے کے لیے کہا کہ غیر منظم ہو کر، تو منظم بھی ہونا ہے. اسلام بغیر جماعت کے نہیں، جماعت بغیر امیر کے نہیں، اور امیر بغیر اطاعت کے نہیں. تو یہ سما اطاعت کا نظام بھی تو قائم کرنا ہے. اچھا اپنی ذات تک اس کو محدود کر دینا ہے کہ پورے پاکستان میں اللہ کے دین کا نفاذ کرنا ہے تو پھر اقتدار کن کو دینا ہوگا؟ ہم نے کس کو دے رکھا ہے؟ سوچو آپ کہیں گے ہم تھوڑے سے فیصلہ کر بھی لیں تو کیا فرق پڑے گا؟ 313 کہتے کہ ہم تھوڑے سے ہیں کیا فرق پڑے گا، ہم چپ کر جاتے ہیں تو مدینے کی حکومت رہ جاتی، تھوڑوں کو زیادہ کون کر دیتا ہے؟ اور جو اس کے رستے پہ چلتا ہے اس کے رستے کون بناتا ہے؟ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، اگر ہمارے رستے اللہ بنانے والا ہے تو ہمارے رستے کو کھوٹا کر سکے گا؟ اور جس کے پیچھے کبھی ہوتا ہے اسے ڈرنا چاہیے؟ انسان یقین کیجئے، میں ایک بریگیڈیئر نے کل جملہ کہا، میں اندر سے کانپ گیا، کہتا میں مسلمان ہوں، کوئی کافر تو نہیں ہوں، میں مانتا ہوں کہ اللہ جو رازق ہے، پر یہ تمہیں بھی ماننا پڑے گا کہ دنیا کا رازق بہرحال امریکہ ہے، ہماری فوج کے اگر اس طرح کے لوگ ہوں تو اللہ ہی حافظ ہے۔ کانپ کیا میں کل اس کا یہ جملہ سن، لوگوں کسی سے مت ڈرو، ڈرنے والی صرف ایک ہستی ہے، اس کا نام اللہ ہے، اور صرف اللہ سے ڈرو، وہی رازق ہے، وہی مالک ہے، وہ چاہے تو دشمن کا پیرا پوری طرح لگا ہو اور محمد رسول اللہ اسی دروازے سے نکل کے گئے تھے یا نہیں تھے، کہ سلیمانی ٹوپی پہن لی تھی، محمد رسول اللہ صرف اللہ کی حفاظت میں نکلے تھے، جس کی حفاظت اللہ کرے کوئی امریکہ اسے نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ اور اگر کالا منہ امریکہ کا ہونا ہے اور میری شہادت ہونی ہے تو اس پہ فخر کرنا چاہیے کہ اللہ مجھے قبول کر رہا، مجھے شہادت کی خلت دے رہا، اس پہ تو فخر ہونا چاہیے کہ نہ کہ ڈرنا اور کانپنا شروع کر دے۔ اور لوگوں، تم نے یہ فیصلہ نہ کیا تو اللہ کی حکمت کا میں آپ کو بتا دوں، تو پھر کہتا ہے کہ میں ان پہ عذاب بھیج دیتا ہوں، آگے اس عذاب کا تذکرہ، پھر اس کی جگہ پر نئی قوم کو لے آتا ہوں، دین ان کو سکھا دیتا ہوں اور دین ان کے ذریعے غالب کروا دیتا ہوں، جس طرح تتاریوں کے ہاتھوں بغدادیوں کو مروا دیا، پھر انہی تتاریوں کو اسلام سکھا دیا اور دین ان کے نام پہ غالب کروا دیا۔ یہ کس نے کروا دیا سارا کچھ؟ وہ تو تتاری تو تتار کرنے آئے تھے، دین نے ان کو بھی فتح کر لیا۔ تم کہتے ہو ہم گھاٹے میں چلے جائیں گے، اللہ نے کہا کہ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، یہی لوگ کامیاب ہوں گے، یہی فلاح پائیں گے، یہی فلاحی مملکت والے ہوں گے۔ تم کس فلاحی مملکت کی بات کرتے ہو؟ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین۔ ایک دعا کے لیے، کہ بچے کی عمر 3 ماہ ہے، اس کے دل میں سوراخ ہے، اس کا آپریشن ہو گیا ہے، الحمدللہ کامیاب آپریشن ہے، تو اس کے لیے دعا کرنا ہے۔ کوئی سوال ہے تو مجھے ابھی پہنچا دیں، ورنہ میں دعا کرنے لگا۔ یہ بھی دعا ہی کے لیے ہے جی، ایک بیٹی کی طرف سے دعا ہے۔ یہ ایک مسئلہ ہے تھوڑا سا خواتین کے لیے، مردوں کے لیے سنت کے مطابق حکم ہے کہ سجدہ کرتے وقت بازو کشادہ اور پہلو سے دور رکھیں، اور یہ بھی یاد رہے کہ یہ جو ہم دور رکھیں گے کلمہ پڑھ لیتے ہیں اس سے مراد یہ ہے، یہ نہیں ہے کہ آپ نے سجدہ کیا اور بازو کو بالکل ایسے کر رہے ہیں ساتھ والا بیچارہ سجدہ بھی نہ کر سکے، اتنے بھی نہیں ہے، اپنے پہلو سے ذرا تھوڑا سا فاصلہ رہے، اتنا ہی ہے، اس کو بالکل اس طرح کرنے کی اجازت نہیں ہے، جہاں کوئی دوسرا تنگ ہوتا ہو وہاں پہ آپ کا کوئی حصہ نہ پہنچے۔ اور عورتوں کے لیے جو حکم ہے وہ جنرل نماز ساری کی ساری مردوں ہی کی طرح پڑھی جائے گی، لیکن عورت کے لیے ایک عمومی حکم ہے کہ وہ سمٹ کر پڑھے گی، اور جتنی ساتر ہو کے پڑھے گی اتنی اس کے لیے افضل ہو۔ اب مرد کوہان اونچی کر کے نماز پڑھے وہ اس کو حکم ہے، عورت ساتر ہونے کے لیے نیچے کرے تو یہ اس کے لیے، اور صحابیات کا یہی طرز تھا۔ اسی طرح بازوؤں کو وہ اگر کھول کے پڑے گی اس کی نسبت بازوؤں کو اندر رکھ کے پڑے تو وہ عمومی حکم جو ہے ساتر ہو کے پڑھنا اس کے مطابق زیادہ ٹھیک ہو جائے گی۔ یہ افضل اور غیر افضل کا مسئلہ ہے، یہ جائز اور ناجائز کا مسئلہ نہیں۔ ہاں البتہ آپ کے پھیلنے کی وجہ سے کسی دوسرے کو اگر تکلیف ہو رہی ہو تو یہاں ناجائز ہو جائے گا۔ آپ نماز پڑھیں اور فطری انداز میں اپنے ہاتھوں کو رکھیں اور بازوؤں کو بھی فطری انداز میں رکھیں، اس طرح بہت زیادہ کھول کے کریں گے تو ساتھ والا سجدہ کرنے والا تکلیف میں مبتلا ہوگا جماعت کے ساتھ اگر نماز ہو رہی ہو۔ اور عورت کے لیے جتنی سمٹ کے پڑھ سکے اس کے لیے جو انداز وہ اپنائے، اس لیے عورت کے لیے اپنے آپ کو زمین پر بچھا کر نماز پڑھنے کے لیے حکم ہے، اور مرد نے اپنے پاؤں کو دوہرا کر کے اس کی ایڑی کے اوپر بیٹھنا ہے، اس کے لیے ساتر زیادہ یہ ہے کہ وہ زمین پر ہو جائے، جتنی ساتر ہو کے پڑھ سکے اتنی ساتر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یہ ایک بڑا اچھا سوال ہے جی، پہلے وہ سن لیں۔ کہ اخلاص بڑھنے سے اجر 10 سے 70 اور 70 سے 700 گنا، حتیٰ کہ اس سے بھی بڑھ جاتا ہے، مگر سوال یہ کہ اخلاص کو بڑھایا کیسے جائے؟ جتنا آپ کا اپنے اللہ پر ایمان بڑھ جائے گا، آخرت کا یقین آ جائے گا، اس کی نعمتوں کی حاصل کرنے کی خواہش پیدا ہوتی جائے گی، اور جتنا اپنے اللہ سے محبت بڑھتی جائے گی تو اس کے قریب ہونے کا ایک اندر سے جذبہ پیدا ہونا شروع ہو جائے گا۔ یہ جذبہ مجبور کرے گا، یہی علامت اور یہی تولنے کا ذریعہ ہوگا کہ جو اللہ کہہ دے کہ یہ کر لو تو یہ اندر کو اچھا لگنے لگ جائے، اللہ کہہ دے یہ نہ کرو یہ نہ کرنا اچھا لگنا لگ جائے تو اخلاص بڑھنا شروع ہو گیا۔ تو اس کو بڑھانے کے لیے آپ کو اللہ ہی سے محبت کرنا ہوگی، ماں باپ بہن بھائی سے فطری طور پہ جو محبت ہو جاتی کیوں ہوتی ہے؟ وہ عطا کرنے والے ہوتے ہیں، وہ زندگی دینے، لیکن جب پتہ چل کے زندگی بھی اللہ کی، رزق بھی سارا اللہ کا، ماں باپ تو ایک وقت دیں گے اور پھر نہیں دیں گے، لیکن اس نے دینا ہے، ماں باپ کو بھی اسی نے دینا ہے، وہ ساری محبتیں بڑھتی جائیں گی، اور اپنے تصور میں جب اپنے اللہ کو رکھ کر اس کی قربتوں کا حصول چاہیں گے تو اللہ کہتا ہے کہ تم میری طرف ایک قدم آتے ہو میں 10 قدم آتا ہوں، تم نے نہیں بڑھنا اسی نے بڑھنا ہے، تم تو ایک قدم آگے بڑھے ہو، تم نے کہا اللہ تیرا پیار چاہیے، اللہ بڑھ کر پیار دے دیتا، یہ پیار بڑھے گا تو اخلاص بڑھتا۔ دوسری بات یہ کہ اگر کوئی میرے اس جملے سے کہے کہ میں نے آپ نے تو صرف اللہ کی بات کے ہی ہے، اللہ کے رسول کی تو بات ہی نہیں ہے. اللہ کا پیار ہوتا ہی اس وقت ہے جب اس کے رسول کا پیار مل چکا ہو. جب اس کے رسول کی اطاعت کرو گے تو پھر اللہ کا پیار کی ابتدا ہونی ہے. قل ان کنتم تحبون اللہ, انہیں کہو کہ اگر تمہارا یہ دعویٰ ہے کہ تم اللہ سے محبت کرتے ہو, فتبعونی, رسول اللہ کہہ رہے پھر فتبعونی, پھر میری اتباع کرو. جو رسول کی اتباع کرے گا, ایک ہے حکم ماننا, اس سے محبت نہیں ملتی. اللہ نے کہا, اللہ کے رسول نے کہا یہ کرو, وہ کیا, یہ محبت نہیں ہے, یہ اطاعت ہے, اس سے محبت نہیں ملا کرتی. اتباع کیا ہے؟ ڈائریکٹ تو نہیں کہا کہ یہ کرو, لیکن منشا مبارک لگتی ہے کہ ایسا کرنا کے لیے وہ پسند کریں گے, آدمی وہ کرے. جس طرح حضرت عبداللہ ابن عمر اور عبداللہ ابن عباس جا رہے ہیں رستے میں, تو جاتے جاتے اچانک عبداللہ ابن عباس اوپر سے ہو کر پھر واپس آئے, درخت سے چکر کاٹ کر واپس آئے, پھر سیدھے رستے پہ آ گئے. تو عبداللہ ابن عمر نے کہا کہ بھائی یہ کیا معاملہ ہوا, سیدھے چلتے چلتے ادھر سے ہو کر پھر ادھر کیوں آئے ہو؟ کہا خدا کی قسم پتا تو مجھے بھی نہیں ہے, میں نے پیارے رسول کا ایک دن اس طرح جاتے دیکھا تھا. اتباع کہا نہیں ہے کہ ایسا کرو, درخت کے اوپر سے ہو کر آؤ. لیکن لگتا ہے کہ اس میں بھی کوئی بات تو ہے نا, پیار یوں ملتا ہے, پیار اگلی چیز کا نام. اور اگر آپ کہیں کہ ایمان پھر وہ سب کچھ, نہیں 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 نہیں, جس کے اندر اللہ کے رسول کی یہ اتباع اور اللہ کا یہ پیار نہیں ہے اس کا ایمان ہے ہی نہیں, اس کا ایمان ہے ہی نہیں. جس میں اللہ اس کے رسول کا پیار نہ ہو اس کا ایمان نہیں ہوگا, ایمان ہوگا ہی اس. یہ شرط ہے اللہ کے رسول کی محبت, یہ شرط ہے. اور قاعدہ یہ ہے کہ اگر شرط پوری نہ ہو تو مشروط نہیں ہوتا. ایمان کی شرط ہے محبت رسول, اور محبت رسول نہ ہو تو ایمان نہیں ہوتا. حالیہ لندن کانفرنس کے متعلق آپ کا, اس کے متعلق کیا خیال ہے؟ میں یہ کوئی کانفرنس ہی, یہ بھی یہ کانفرنس ہے میرا, اسی کے متعلق ٹھیک خیال ہے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اے اللہ قرآن کو ہمارے دل کی بہار بنا دے, دل کا سرور بنا دے, آنکھوں کا نور بنا دے, غموں کا مداوا بنا دے, دکھوں کا علاج بنا دے. یا اللہ قرآن حکیم کو ہمارا ساتھی بنا دے, لمحات کا ساتھی, سوچ کا ساتھی, ساری زندگی کا ساتھی بنا دے, وقت عیش کا ساتھی بنا دے, وقت عیش کا ساتھی بنا دے. یا اللہ قرآن حکیم کو ہمارے لیے شفا بنا دے, اور قرآن حکیم کو ہمارے لیے شفاعت کرنے والا بنا دے. یا اللہ یہ بچہ جس کا ابھی 3 ماہ کا بچہ, اس کے دل میں سراغ, یہ تیری حکمت, تو ہی بہتر جانتا. شفا بھی ساری تیرے ہاتھ میں, اللہ اسے شفا عطا فرما. انسانوں نے کو جتنی عقل تو نے دی ہے اس کے مطابق ہی آپریشن کرنا تھا, وہ تو کر دیا. تیرا حکم ہے کہ دوا دی جائے, دوا تو دی جا رہی, شفا تو تیرے پاس ہے, تو عطا فرما. تیرے پاس تو کن فیکون کی قوت ہے, تو کن کہہ کے بھی شفا دے سکتا ہے, تو کن کہہ دیجئے اس بچے کو بھی شفا اور سارے مسلمانوں کو بھی شفا عطا فرما دے. آپ کے رسول نے بتایا ہے اور آپ کی کتاب نے بھی اعلان کیا ہے کہ یہ کتاب جسمانی شفا بھی دیتی ہے اور روحانی شفا بھی دیتی ہے. اے اللہ محمد رسول اللہ کی امت جسمانی طور پہ بھی بیمار ہے اور روحانی طور پہ بھی بیمار ہے. اللہ ہم سب کو شفا عطا فرما, اے اللہ ہم سب کو شفا عطا فرما, اے اللہ ہم سب کو شفا عطا فرما. یا اللہ بیٹی نے اپنے لیے بھی, اپنے والدین کے لیے بھی, اپنے بھائیوں کے لیے بھی دعا کے لیے کہا ہے, اے اللہ ان سب کو قبول فرما لے, ان سب کی حفاظت فرما لے, یا اللہ ان سب کو اپنی امان میں لے لے, ان کی دعاؤں کو قبول فرما لے. اے اللہ وہ لوگ جو اپنے گھروں میں بیٹھے ہیں وہ نہیں آئے, یا اللہ ان کو بھی صحت پہ کاملہ عطا فرما, یا اللہ عاجلہ عطا فرما, یا اللہ ان کو اپنے دین کی خدمت کے لیے چن لے. یا اللہ ہم سب کو اپنے دین کی خدمت کے لیے چن لے, یا اللہ ہم سب کو اپنے دین کی خدمت کے لیے چن لے. یا اللہ جن لوگوں نے تیرے دین کی خدمت کا کام کیا ہے ان کی خدمت کو قبول فرما لے, ان کو بار آور کر دے. جس نے جہاں جہاں جس جس مقام پر جس جس جگہ پر جس جس زمانے میں اور جس جس انداز میں تیرے دین کی خدمت کا کام کیا ہے سب کو قبول فرما لے. اگر وہ آپ کے پاس پہنچ گئے ہیں تو اللہ ان کی قبروں کو نور سے بھر دے. بالخصوص سید ابو العلا مودودی علیہ رحمہ جو میرے محسن بھی ہیں جنہوں نے تیرے دین کی خدمت کے لیے چمکھی لڑائی لڑی, یا اللہ ان کی قبر کو نور سے بھر دے, یا اللہ ان کی قبر کو نور سے بھر دے. یا اللہ جس کے والدین دنیا سے چلے گئے ان والدین کو یا اللہ عزیز و اقارب کی جنت ان کو عطا فرما دے, یہ مومنوں کی میراث ان کو عطا فرما دے. یا اللہ ان کے گناہوں کو معاف فرما دے, تو معاف کر کے خوش ہوتا ہے. یا اللہ تو انہیں معاف فرما کے اپنی خوشی کا سامان کر لے, انہیں معاف فرما دے. بالخصوص میرے امی اور ابو, میرے اساتذہ جنہوں نے انگلی پکڑ کر چلایا اور مجھے لا کے اس مقام پہ کھڑا کر دیا, اے اللہ اے اللہ اے اللہ ان کی قبر کو بھی جنت کے باغوں میں سے باغ بنا دے. یا اللہ پاکستان کی حفاظت فرمانا, یا اللہ پاکستان کی حفاظت فرمانا, یا اللہ پاکستان کی حفاظت فرمانا. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. شکریہ. یہ دعوت کے حوالے سے آپ نے خود کام کرنا ہے, لوگوں کو بتانا ہے, سمجھانا ہے, ساتھ لے کر آنا ہے.